بنے حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، سنة الله التي قد خلت من قبل، قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج پانچویں مجلس ہے۔ موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا کربلا میں جاری ہونا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان کے پاس یقین نہ ہو، اگر انسان کے پاس شک ہو، تو وہ اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ کربلا میں داخل ہو سکے۔ کربلا میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یقین ہو، کربلا میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس یقین کی منزل پر فائز ہو، شک اور تردید میں نہ ہو۔ اپنے اہداف کو امام حسین علیہ السلام وقت کے امام کے اہداف کے ساتھ متصل کر سکے، اپنے اہداف کو اس قدر عالی کر سکے کہ وہ اہداف کے جو زمانے کے امام کے ہیں، زمانے کے معصوم کے ہیں، ان اہداف کے ساتھ اپنے اہداف کو مربوط کر سکے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں سے مراد وہ قوانین ہیں، وہ پرنسپلز ہیں کہ جو اس کائنات کے اوپر حاکم ہیں، جس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو لا یتغیر ہیں، لا یتبدل ہیں، جس میں تبدیلی نہیں ہے، جس میں تغیر نہیں ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتے، جو حضرت آدم کے دور میں بھی ویسے ہیں اور آج بھی ویسے ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم آئیں اور آ کر اپنے نفوس کے اندر وہ یقین پیدا کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف کو سمجھتے ہوئے خاطر خواہ نتیجے لے سکیں۔ ہم ان پرنسپلز کو نہیں جانتے، ہم ان قوانین کو نہیں جانتے، خود کے یقین کے قائل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نتیجے نہیں لے پاتے۔ ہم اعمال انجام دیتے ہیں، ہم افعال انجام دیتے ہیں، ہم حرکات و سکنات انجام دیتے ہیں، رکوع و سجود انجام دیتے ہیں، ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، ذکر سید الشہداء سنتے ہیں، ذکر سید الشہداء پڑھتے ہیں، مصائب پر گریہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خاطر خواہ نتائج نہیں لے پاتے۔ اس کی کوئی اور وجہ نہیں مگر کہ اس یقین کے حامل نہ ہونا، یہ اس کی وجہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ، حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ یہ فرعون اس قدر تنگ کرتا ہے، بنی اسرائیل والوں کی جا کر میں ہدایت کرتا ہوں، ان کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، ان کو وعدہ لا شریک کی طرف گامزن کرتا ہوں، لیکن یہ آتا ہے اور ہمیشہ ایسا کوئی مکر کرتا ہے، ایسا کوئی ہیلا کرتا ہے، ایسا کوئی فریب دیتا ہے، ایسا کوئی دسیسہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل دوبارہ سے خداوند عالم سے دور ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم موسیٰ اور ہارون دعا کرتے ہیں کہ اس فرعون کو نیست و نابود کر دیں۔ اے خدایا، یہ جو فرعون ہے، یہ آ کر بنی اسرائیل کو اس تکامل کے مرحلے تک نہیں پہنچنے دیتا، اس کو بلند نہیں ہونے دیتا، آپ کا قربتا نہیں ہونے دیتا کہ خداوند عالم کے قریب ہو سکے، کہ کسی طرح سے ایسا ہو جائے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کا ہدف پورے بنی اسرائیل کی قوم کو موحد کرنا، ان کو توحید پرست کرنا، ان کو خداوند عالم کے قریب کرنا، یہ نبی کا مقصد ہے، یہ نبی کا ہدف ہے، تاکہ آئے اور آ کر قوم کو موحد کرنے کے بعد اس کو عبد بنا دے اس معبود کا، یہ ہدف ہے پیغمبر ہے. جب حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدایت کا سامان کرتے ہیں، لیکن فرعون آتا ہے اور آ کر کوئی اس طرح کا مکر کرتا ہے جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل دوبارہ سے خدا سے دور ہو جاتی ہے. اس کی مثال بعض روایات میں اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب فرعون کو بھی لگا کہ حضرت موسیٰ کا خدا کوئی ہے، اس نے اپنے وزیر کو بلایا. توجہ سے سنیے گا، درود پڑے محمد والے محمد پہ، ٹھنڈا نہ ہو سادو. اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلانے کے بعد کہتا ہے، حامان اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کا کوئی خدا ہے، مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کا کوئی پروردگار ہے کہ جو اس کی اتنی مدد کرتا ہے. ہم نے جادوگروں کو بلایا، ہم نے جادوگروں کو جب بلایا، لیکن حضرت موسیٰ آئے اور آ کر ایسا معجزہ دکھایا ان جادوگروں کے آگے کہ جادوگر ان کے آگے سر تسلیم خم ہو گئے. میں نے جادوگروں کو کہا، لأصلبنکم علی جذوع النخل، میں تمہیں آ کر صلیب پر چڑھاؤں گا، میں تمہیں آ کر قتل کروں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اس طرح سے کہ تمہارا دائنا ہاتھ اور بائنا بازو کاٹوں گا، بائنا ہاتھ اور دائنا بازو کاٹوں گا یعنی ٹانگ کاٹوں گا، میں تمہارے اس طرح سے اعضاء کو کاٹوں گا کہ وہ خلاف ہوں گے، رائٹ ہینڈ ہوگا اور لیفٹ تمہاری ٹانگ ہوگی. لیکن اس کے باوجود وہ خوف زدہ نہیں ہوئے، اور آ کر وہ سارے کے سارے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم لوگ رب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، اب آ کر تم ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک کرتے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. فرعون کو شک میں ڈال دیا کہ اس قدر میں قوی جادوگروں کو لے کر آیا، لیکن اس کے نتیجے میں پھر بھی حضرت موسیٰ کو خداوند عالم نے غلبہ عطا کیا. لگتا ہے موسیٰ کا کوئی خدا ہے، لیکن اس کے بالکل ہی مقابلے میں، درود پڑے محمد والے محمد پہ، پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد پہ، حامان کہتا ہے حضرت، حامان کہتا ہے فرعون کو، حامان کے جو وزیر ہے فرعون کا، توجہ سے سنیے گا، حامان وزیر ہے فرعون کا، حامان کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا کوئی خدا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس کی یہ جو گڈ گورننس ہے اس کو آ کے خراب کریں. آپ ایسے شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کی بہترین حکومت ہے، آپ بہترین طرز کے ساتھ اس حکومت کو چلاتے ہیں، بہترین طریقہ ہے آپ کی حکومت کے چلانے کا. حضرت موسیٰ نہیں چاہتے کہ آپ کے اس بہترین گورننس کو برداشت نہیں کر پا رہے، بس اس لیے انہوں نے خدا کا بہانہ کیا. میری طرف توجہ رکھیں، انہوں نے آ کر خدا کا بہانہ کیا، اور بہانے کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا ایک رب ہے، اور بنی اسرائیل کو آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں. فرعون کہتا ہے کہ اچھا کیا کیا جائے، جبکہ بنی اسرائیل تو میرے سے مسلسل دور ہوتی چلی جا رہی ہے. فرعون یہاں پر مکر کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم بنی اسرائیل کو پروردگار سے دور کر سکیں. حامان کو کہتا ہے کہ ایک ایسا ٹیلا بنایا جائے، ایک اتنا بلند ٹیلا بنایا جائے کہ جس کے اوپر میں جا سکوں، اس کے اندر اس طرح کا راستہ بنایا جائے کہ جہاں پر میں گھوڑے کے ذریعے سے اپنی سواری پر اس کی بلندی تک پہنچ سکوں. چونکہ حضرت موسیٰ جب آ کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا بلند ہے، میرا خدا اعلیٰ ہے، میرا خدا سب سے برتر ہے، تو وہ یہ سمجھے ہیں کہ یہاں پر برتر سے مراد، یہاں پر بلند سے مراد، یہاں پر اعلیٰ سے مراد مادی علو ہے، مادی بلندی ہے. بس فرعون حامان کو آ کر کہتا ہے کہ ایک ایسے ٹیلے کو بناؤ کہ جہاں پر میں اپنی سواری کے ساتھ اوپر تک جا سکوں. ہم جاتے ہیں اور جا کر مکر کرتے ہیں، وہاں پر جا کر خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا وہاں پر اگر مل گیا اس کو قتل کرتے ہیں، پر آ کر بنی اسرائیل کی قوم میں کہہ دیں گے کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا. جب موسیٰ کا خدا ہی قتل ہو گیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ بنی اسرائیل والے اس بات پر یقین کریں گے اور دوبارہ سے میری ربوبیت میں آ جائیں گے. یہ جو میری ربوبیت سے ہٹ رہے ہیں، یہ جو مجھ سے دور جا رہے ہیں، وہ دوبارہ سے میرے قریب آ جائیں گے. حامان چند دیر کے اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا ٹیلا بناتا ہے اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ندا دی گئی کہ بھئی آج فرعون کہ جو خدا ہے موسیٰ کے خدا کے مقابلے کے لیے اس ٹیلے کی بلندی پر جا رہا ہے. سارے بنی اسرائیل کی قوم اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرعون اپنے وزراء کے ساتھ حامان کے ساتھ آیا اور اس ٹیلے پر چڑھنے لگا. جب ٹیلے پر چڑھنے لگا کرتے 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 جب اس برج کی سب سے بلند جگہ تک پہنچ گیا, وہاں پر جا کے حامان سے کہتا ہے یہاں تو کوئی خدا نہیں, ہم تو یہاں پر موسیٰ کے خدا کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, یہاں تو کوئی خدا نہیں, بس اب ہم یہاں پر کیا کریں. حامان آتا ہے اور آ کر اس کو دوسرا مکر سکھاتا ہے کہ تم ایک اور مکر کر سکتے ہو. تم ایسا کرو کہ ایک تیر کمان میں ڈالو, اس کو آسمان کی طرف پھینکو, جب وہ آسمان کی طرف جائے گا ہم نیچے اعلان کر دیں گے کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا. فرعون کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آتا ہے. فرعون کیا کرتا ہے, کمان کے اندر تیر کو لیتا ہے, تیر کو لے کے جیسے ہی آسمان کی طرف اس تیر کو پھینکا ہے, اب دیکھیں کہ کس طرح سے خداوند عالم بنی اسرائیل کی قوم کے اس یقین کو آزما رہی ہے. سنن الہیہ, اللہ تعالیٰ کی سنتیں کس طرح سے جاری ہو رہی ہیں, کس طرح سے پروردگار تدبیر کرتا ہے, کس طرح سے بہترین خداوند عالم حکمت کے ساتھ اعمال کو انجام دیتا ہے. جیسے ہی فرعون نے کمان کے اندر تیر کو لیا, تیر کو چھوڑا, تو اسی وقت آسمان پر ایک پرندہ ہے کہ جو اوپر سے گزر رہا ہے, وہ تیر جا کر اس پرندے کو لگتا ہے. پرندے کو جیسے ہی وہ تیر لگا, اس تیر کی نوک اس پرندے کے خون سے زخمی ہو جاتی ہے. وہ تیر بنی اسرائیل کی طرف واپس آتا ہے. جب وہ بنی اسرائیل کی طرف واپس آتا ہے تو اس تیر کی نوک پہ خون لگا ہے. یہاں پر ان کو اور بہترین موقع مل گیا, جا کر بنی اسرائیل میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھا فرعون نے جا کر موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا. اب بنی اسرائیل والے پھر تردید کے نشان, حضرت موسیٰ کے جنہوں نے اس قدر آیات دکھائیں, اس قدر معجزے دکھائے, ان کے جا کر جادوگروں کو شکست دی, بنی اسرائیل کو خداوند عالم کے قریب کیا, خدا کے قریب کرنے کے بعد کہا کہ تم توحید پرست بن جاؤ, فرعون کے چنگل سے نکل جاؤ, فرعون کے شر سے نکل جاؤ, فرعون کی ربوبیت سے نکل جاؤ, میں نہیں چاہتا کہ فرعون تمہیں اسی طرح سے دوبارہ سے ذلیل و رسوا اور خوار کرتا رہے, تم آؤ اور آ کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو کہ اسی کے اندر عزت ہے, اسی کے اندر بلندی ہے, اسی کے اندر دنیا ہے, اسی کے اندر آخرت ہے. حضرت موسیٰ نے جب یہ سب کچھ دیکھا نا, تو سب کچھ دیکھنے کے بعد خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا فرعون کو نیست و نابود کر دے, خدایا فرعون کو ختم کر دے, خدایا فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو اس قدر برے طریقے سے اپنے جال کے اندر جکڑ لیا ہے, اس قدر برے طریقے سے اس کو گھیر لیا ہے کہ اس کو اپنی ربوبیت سے نکل ہی نہیں دیتا. کبھی کوئی مکر ہے, کبھی کوئی مکر ہے, کبھی کوئی فریب ہے, کبھی کوئی دسیسہ ہے, کبھی کسی ذریعے سے آ کر فرعون بنی اسرائیل کی قوم کو ورغلاتا ہے, کبھی خدا کہہ کے, کبھی رب کہہ کے, کبھی کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں, میں تمہیں حیات دیتا ہوں, دیکھو نیل میرے گھر سے بہتا ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے فرعون اپنی ربوبیت کو منوانے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. میں بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالنا چاہتا ہوں, لیکن بنی اسرائیل پھر آتی ہے اور آ کر فرعون کے اس چنگل میں چلی جاتی ہے. خدایا حامان کو نیست و نابود کر دے, خدایا فرعون کو نیست و نابود کر دے, اس کو ختم کر دے. جب خداوند عالم سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دعا کرتے ہیں, سورہ یونس کی 89 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے, قال یعنی پروردگار کہتا ہے, قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعاؤں کو میں نے پروردگار نے قبول کر لیا. خداوند عالم اس دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن اسی سورہ یونس کی آیت میں پروردگار کہتا ہے, لیکن تمہاری جو میں نے دعا کو قبول کیا ہے یہ دو شرطوں پہ کیا ہے, ایسے ہی تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, پروردگار قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, کہ تم آؤ اور آ کر میرے سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو مستجاب کرتا ہوں, پروردگار قرآن میں فرماتا ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں تو پروردگار دعا کی قبولیت کے لیے دو شرط بیان کرتا ہے, اسی سورہ یونس کی 89 نمبر آیت. خداوند عالم کہتا ہے, قال قد اجیبت دعوتکما, یہ جو تم دونوں نے دعا کی ہے, یعنی دونوں ایک نبی ہے, ایک نبی کا جانشین ہے, ایک نبی ہے, ایک نبی کا وصی ہے, ایک حضرت موسیٰ ہے اور ایک حضرت ہارون ہے. خداوند عالم یہ تم دونوں کی دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط, فاستقیما, آؤ اور آ کر جو تم نے دعا کی ہے اس پر ثابت قدم ہو جاؤ. اگر تم نے جو دعا کی ہے اس پر ثابت قدم ہو گئے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اگر جو تم نے دعا کی ہے اس پہ ثابت قدم نہ رہے تو پروردگار تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. دوسری شرط پروردگار کون سی ہے؟ دوسری شرط کہتے ہیں وقد اجیب دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان. تم لوگ آؤ اور آ کر اتباع مت کرنا. کس کی اتباع نہ کرنا؟ سبیل الذین لا یعلمون, اس کی اتباع نہ کرنا کہ جو نہیں جانتے. بس دو شرطیں ہمارے پاس پروردگار یہاں پر بیان کرتا ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کریں گے. ایک کہ تم آؤ اور آ کر ثابت قدم ہو جاؤ, دوسرا اپنے اندر یقین پیدا کر لو. اگر تم آ کر اپنے اندر یقین پیدا کر لو گے, اگر تم آ کر ثابت قدم ہو گے تو پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. میں آ کر زبان سے صرف کہتا چلا جاؤں کہ پروردگار مجھے ایک ایسا گھر عطا کر کہ جس کے اندر میں ذکر سید الشہداء کرا سکوں, میں اپنی زبان سے کہتا چلا جاؤں کہ پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر کہ جو مولا علی اکبر کا صدقہ ہو, پروردگار مجھے ایسی صحت عطا کر کہ جس کے نتیجے میں میں ذکر امام حسین کروا سکوں, کہ جس کے نتیجے میں میں ذکر امام حسین کر سکوں, پروردگار صرف اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے کہ جب انسان آ کر اس کے اوپر ثابت قدم رہے اور یقین ہو. اگر انسان کو یقین نہ ہو, اگر انسان اس کے اوپر ثابت قدم نہ ہو تو پروردگار دعا کو قبول نہیں کرتا. ہاں دعا ہم لوگ تبدیل ضرور کر لیتے ہیں. بعض انسان آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خداوند عالم مجھے گھر عطا کر. جب خداوند عالم اس کو گھر عطا نہیں کرتا تو وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے خداوند عالم مجھے ایسا گھر عطا کر کہ جس میں میں ذکر سید الشہداء کرا سکوں, کہ شاید خداوند عالم اس ذکر سید الشہداء کی وجہ سے مجھے گھر عطا کر دے. یہاں پر اس کا یقین کہاں گیا؟ یہاں پر اس کی ثابت قدمی کہاں گئی؟ خدایا مجھے ایک بیٹا عطا کر. جب پروردگار بیٹا عطا نہیں کرتا تو آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے مولا علی اکبر کا صدقہ عطا کر دے, کہ شاید کہ خداوند عالم مجھے بیٹا مولا علی اکبر کی وجہ سے عطا کر دے. بس ضروری ہے کہ انسان آئے اور آ کر جب بھی پروردگار سے دعا کرے, جب بھی پروردگار کو پکارے تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس مکر سے نکال لے, اس فریب سے نکال لے اور یقین کی منزل پر فائز کر لے. جب تک انسان اپنے آپ کو یقین کی منزل پر فائز نہیں کرے گا تب تک خاطر کا نتیجے نہیں لے سکتا, نتیجہ نہیں لے سکتا. وہ اعمال آ کر کرتا چلا جائے گا, وہ افعال آ کر کرتا چلا جائے گا. افعال اور اعمال کا تعلق آپ کے بدن سے, یقین کا تعلق آپ کے نفس سے. ایسا نہیں ہے کہ یقین کا تعلق آپ کے بدن سے ہے, یقین کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر کسی جگہ پر یقین حاصل کر لے تو اس کے بدن میں کوئی ویریشن پیدا ہو جائے, کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہے. یقین کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. جب انسان آ کر کسی شے کا یقین پیدا کر لیتا ہے اس کے بعد جب پکارتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم آ کر امام حسین علیہ السلام کے اہداف پر یقین پیدا نہیں کریں گے پروردگار کی سنت جاری نہیں ہوگی. میں جب تک آ کر اپنے اہداف کو اپنے زمانے کے امام کے اہداف کے ساتھ متصل نہیں کرتا تب تک سنت جاری نہیں ہوگی. پروردگار مجھے واللہ خیر الماکرین کے نتیجے میں ان تمام مکر سے نہیں نکالے گا جب تک میں اپنے اہداف کو عالی نہیں کرتا, جب تک میں اپنے اہداف کو بلند نہیں کرتا, اس کے مرتبے کو بڑھاتا نہیں ہوں, جب تک میں اپنے اہداف کو زمانے کے امام کے اہداف کے ساتھ کے جو مشخص ہیں متصل نہیں کرتا اس یقین کے ساتھ, تب تک پروردگار میری دعا کو قبول نہیں کرے گا. میں روز آ کر العجل کہتا چلا جاؤں, میں روز آ کر زمانے کے امام کو پکارتا چلا جاؤں, میں روز آ کر اپنے زمانے کے امام کو پکار کر ان سے وعدہ کرتا چلا جاؤں کہ مولا میں آپ کی نصرت کروں گا, جب تک یہ یقین انسان کے قلب میں پیدا نہیں ہوگا پروردگار کی سنت جاری نہیں ہوگی. خداوند عالم انسان کو اس مکر اور حیلے سے نہیں نکالے گا. خداوند عالم آ کر اس کو اس جہل سے نہیں نکالے گا, اس جہالت سے نہیں نکالے گا. خداوند عالم اس کو آ کر اس حرص میں سے نہیں نکالے گا. موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. پروردگار سورہ رعد کی 11 نمبر آیت میں ایک اور اپنی سنت کو بیان کرتا ہے. مجھے پتہ ہو نا کہ پروردگار کی سنت کیا ہے تاکہ میں آؤں اور آ کر اس پر یقین کی منزل پر فائز ہوں، بعد میں آ کر عمل کروں تاکہ نتیجہ لے سکوں، تاکہ وہ نتیجہ لے سکوں کہ جو درکار ہے، جو مقصود ہے۔ سورہ رعد کی 11 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ انا ہمیشہ جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے یہ تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ توجہ سے جملے سنیے گا، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ آپ لوگوں کی صرف توجہ کا طالب ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف جملوں پہ غور کرتے چلے جائیں تاکہ ہم لوگ آج کے اس مجلس سے، ذکر سید الشہداء سے، ایک نتیجہ لے کر جا سکیں۔ خداوند عالم سورہ رات کی 11 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، انا جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے یہ ہمیشہ تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ انا آتینا کل کوثر، بے شک کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ انا جہاں پر بھی آئے گا یہ تاکید کے معنی میں آئے گا۔ بہرحال یہ لغت کا ایک ہمارے پاس معنی ہے کہ جہاں پر بھی پروردگار کسی شے کے اوپر امفیسائز کرنا چاہتا ہے، تاکید کرنا چاہتا ہے، وہاں پر انا کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ رعد کی اس 11 نمبر آیت کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ ان اللہ، لفظ جلالت کے ساتھ خداوند عالم اس آیت کو شروع کرتا ہے، ان اللہ پروردگار بے شک، لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم میں اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کو لے کر نہیں آئے گا۔ کب تک خداوند عالم اس کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں لے کر آئے گا؟ حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے نفوس کے اندر تبدیلی نہ لے کر آئے۔ یہاں پر یہ خدا نے نہیں کہا کہ تمہاری تبدیلی تمہارے بدن میں آنی چاہیے، بدنی تبدیلی درکار نہیں ہے کہ تم آؤ اور آ کر بہترین لباس پہن لو، تم بہترین اپنے چہرے کی مساج کرا لو، تم بہترین اپنے ہیئر سٹائل کر لو، تم بہترین اپنے آپ کی قد قامت کرا لو، کچھ بھی کرتے چلے جاؤ۔ یہاں پر مقصود جو تغیر ہے، جو تبدیلی ہے، وہ بدن میں نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ تغیر نہیں کرتا، تبدیلی نہیں کرتا، کسی کے حالت کو تبدیل نہیں کرتا، احوال عامہ کو تبدیل نہیں کرتا۔ حتی یغیر، یہاں تک کہ تغیر اس کے کس کے اندر آئے؟ ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے نفوس کے اندر تبدیلی نہ کرے۔ خداوند عالم کی سنت ہے، جب تک انسان اپنے نفس کے اندر تغیر نہیں کرے گا تب تک پروردگار اس کے احوال میں تبدیلی نہیں کرے۔ جب تک انسان آ کر ابتکار کے ذریعے سے اپنے نفس کو تبدیل نہیں کرے گا تب تک پروردگار اس کے حالتوں کو، اس کے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا۔ سنت جیسے کہ عرض کیا، ایسا نہیں ہے کہ خاص ایک زمانے کے لیے ہو، یہ لا زمان ہے، لا یتغیر ہے، لا یتبدل ہے، یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی بھی قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے نفس کو تبدیل کرے۔ جب تک اپنے نفوس میں تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے تب تک اللہ تعالیٰ احوال عامہ کو تبدیل نہیں کرے گا۔ وہ چاہے 61 ہجری ہو، امام حسین علیہ السلام کا عصر ہو، امام حسین علیہ السلام کی حرکت ہو، ان کی موومنٹ ہو، ان کی تحریک ہو، یا اس سے پہلے کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ خداوند عالم قرآن میں ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا نام حضرت ادریس ہے۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت ادریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرے یا چوتھے نبی ہیں، حضرت نوح کی جد ہیں، دوسرے یا تیسرے نسل سے حضرت نوح ہیں حضرت ادریس کے۔ حضرت ادریس کے بہت سارے فضائل روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ادریس پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے قلم کو پکڑا تھا، جنہوں نے پہلی دفعہ قلم سے لکھنا شروع کیا، پہلے نبی ہیں کہ حضرت ادریس کے جنہوں نے پہلی دفعہ قلم سے لکھا۔ یعنی کس قدر بہترین سویلائزیشن، کس قدر بہترین علمی ترقی ہوگی حضرت ادریس کے دور میں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ادریس وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ سلے ہوئے کپڑے کو پہنا، یعنی اس سے پہلے سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا، یہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے سلا ہوا لباس استعمال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ادریس پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو حکمت کے ذریعے بلایا، پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ ایک سویلائزیشن کے مالک، ایک کلچر کے مالک، ایک علم کے مالک، ایک ایسی قوم کے مالک کہ جو ایمان پر ہے، جو مومن ہے، ایک ایسی قوم کے مالک کہ جو مومن ہے، وحدہ لا شریک کی ماننے والی ہے۔ حضرت ادریس اپنی قوم سے راضی ہیں، اپنی قوم سے خوش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قوم کو مبتلا کرتا ہے اس یقین کو دیکھنے کے لیے۔ جب تک اس یقین کو پروردگار نہ دیکھ لے اپنی نعمتوں کو عطا نہیں کرتا۔ اس یقین کو پروردگار نے دیکھنا ہے، دیکھیں کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے۔ اس جگہ کا ایک بادشاہ ہے کہ جو بڑا ظالم ہے اور اپنی بیوی کی بات بہت زیادہ مانتا ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت ادریس کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، یہ بھی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک خدا کی سنت ہے، ایک ہماری سنت ہے۔ وہ بادشاہ بھی پہلے اپنی بیوی سے پوچھتا تھا، ہر بات اپنی بیوی سے پوچھنی اور بیوی سے پوچھ کے جو بیوی نے کہنا ویسے کر دینا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی نے بادشاہ کو بولا کہ فلاں شخص ہے اس معاشرے کے اندر، اس کو قتل کروا دو۔ بادشاہ نے نہیں پوچھا کہ کیوں قتل کروا دوں، کیا وجہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اس کی بیوی بادشاہ کو کہتی ہے کہ اگر تم اس کو قتل کروا دو گے تو تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو خوف ہے معاشرے پہ، وہ باقی رہے گا۔ اب وہ خاتون کی بات میں آیا، اب خواتین ناراض نہ ہو، بہرحال وہ اس کی بیوی نے کہا اور اس نے مان لیا۔ وہ بیوقوف، اس نے جب مان لیا تو اس نے گیا اور جا کر اپنی بیوی کے کہنے پہ اس نے قتل کرا دیا۔ اس نے جب اس شخص کو قتل کرایا کہ میرا مقام، میری منزلت، میرا خوف، میرا دبدبہ اس معاشرے کے اوپر باقی رہے گا، میں دوبارہ سے بادشاہ چین چاہت اس طرح سے میری باقی رہے گی، جب اس نے قتل کرا دیا، حضرت ادریس اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ادریس پہنچے اور جا کر کہا کہ کیوں قتل کرایا تم نے اس کو، اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ وہ آگے سے خاموش، دوبارہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ معصوم تھا، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کو تم نے کیوں قتل کرایا۔ بادشاہ خاموش۔ پھر حضرت ادریس پوچھتے ہیں کہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ معصوم تھا، پھر کیوں قتل کرایا۔ جب وہ خاموش رہا، حضرت ادریس اس کو یہ ڈانٹ کر تو واپس آ گئے۔ جب واپس آئے وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آج حضرت ادریس آئے تھے اور آ کر مجھے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلا کر گئے ہیں، مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ کیوں قتل کرایا تم نے، تم نے مجھے کہا تھا کہ معاشرے کے اوپر خوف باقی رہے گا، معاشرے کے اوپر بادشاہت باقی رہے گی، تمہارے کہنے کے اوپر میں نے یہ کام کر دیا، اب حضرت ادریس آ کر تو مجھے ڈانٹ پلوا دی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا کرو، تم حضرت ادریس کو بھی قتل کروا دو، جب حضرت ادریس ہی قتل ہو جائیں گے تو اس کے بعد نہ کوئی نبی رہے گا، نہ کوئی توحید پرست رہے گا، جس طرح سے تم چاہو گے ویسے اپنی رعایا کو چلانا شروع کر دو گے، جیسے تم سوچتے چلے جاؤ گے، جیسے کرتے چلے جاؤ گے، ویسے ویسے تمہاری رعایا کرتی چلی جائے گی۔ جب حضرت ادریس کو قتل کرانے کی پلاننگ کی بادشاہ نے، بادشاہ پھر مان گیا، بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت ادریس کو قتل کرایا جائے۔ وہ ایک فوج کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حضرت ادریس کو قتل کر دو۔ جیسے ہی حضرت ادریس کو پتہ چلتا ہے کہ فوج آ رہی ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو ساتھ ہی وہ قوم کہ جس کے اوپر حضرت ادریس اعتماد کیا کرتے تھے، اس قوم سے کہا کہ آؤ آ کر میری مدد کرو، آؤ آ کر میری مدد کرو، مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ جب اس نے دیکھا، اس قوم نے دیکھا کہ بادشاہ کی فوج آ رہی ہے حضرت ادریس کو قتل کرنے کے لیے، وہ قوم اپنے اس تمام باتوں سے، اپنے تمام باتوں سے ہٹ گئی۔ اس نے کہا ادریس ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، اگر تمہیں قتل ہونا ہے تو ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کیوں کروں، ہم بادشاہ سے کیوں اس طرح سے سروکار رکھیں، کل کو بادشاہ ہمارا دشمن ہوا ہو، کل کو بادشاہ آئے اور آ کر گئے کہ ان سب نے اس کی مدد کی تھی اور ہم لوگوں کے بچوں کو قتل کرا دیا۔ حضرت ادریس کو تنہا چھوڑ دیا، وہی نہیں ویسے ہی کہ جس طرح سے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑا، حضرت ادریس کو اس کی قوم، ان کی قوم تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کو بیان کرنا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ حضرت ادریس نے بد دعا کی، کہا کہ اے خدایا اس قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس قوم کی زمین کو بنجر کر دینا، اس پہ کوئی بارش نہ آئے، اس پہ بارش نہ برسانا۔ خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت ادریس سے کہا کہ وہ لوگ کے جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، کل سات افراد ہیں جو روایات میں ملتا ہے، سات افراد ہیں کہ جو حضرت ادریس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، تم ان کو لو، فلاں پہاڑ کے فلاں غار میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کے پناہ لے لو۔ حضرت ادریس نے ان سات لوگوں کو لیا، لے کر جو جس طرح سے خداوند عالم نے کہا تھا، وہاں پر جس طرح سے لوکیشن سینڈ ہوئی تھی، اس طرح سے اس پہاڑ پہ گئے اور جا کر اس غار کے اندر جا کر پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس قوم کو باران رحمت سے محروم کر دیا۔ وہاں پر حضرت ادریس جب پہاڑ پر گئے ہیں، وہاں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ صبح دوپہر شام کا کھانا ان کو دیتے رہو۔ ایک فرشتہ آتا ہے جنت سے، خدا کے حکم سے کھانے کو لیتا ہے، حضرت ادریس کے پاس آتا ہے اور ان کے جتنے بھی مددگار ہیں، انصار ہیں، سات افراد، ان کو اس غار میں آ کے صبح کا ناشتہ دیتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا دیتا ہے، پھر رات کا کھانا دیتا ہے۔ اس طرح سے زندگی چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہاں پر قحط نازل ہوا تو وہاں کی قوم نے خداوند عالم سے مغفرت طلب کرنا شروع کی۔ اس کی قوم نے کہا، حضرت ادریس کی قوم کہتی ہے کہ خدایا ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے وقت کے حسین کا ساتھ نہیں دیا، خدایا ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے وقت کے ادریس کا ساتھ نہیں دیا، خدایا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں ادریس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس قحط کے نتیجے میں وہ بادشاہ بھی مر جاتا ہے، ہمیں ادریس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، خدایا ہماری مغفرت کر دے، خدایا ہمیں معاف کر دے، خدایا ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب وقت کی حجت تیرا نبی ہمارے پاس آیا ہے اور آ کر مدد مانگ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس کی مدد کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ تعاون کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے، ہمیں چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ادریس کا ساتھ دیتے۔ 20 سال لگ گئے، 20 سال ان پر قحط رہا، 20 سال خداوند عالم ان پہ باران رحمت کو نازل نہیں کرتا، اور وہ مسلسل گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، مسلسل گڑ گڑا کے پروردگار سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں وقت کے حسین کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہمیں نبی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہمیں حجت خدا کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، خدایا ہمیں معاف کر دے، خدایا ابھی ہمارے نفوس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، پروردگار ہمیں یقین حاصل ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ دیکھیں کہ جب خداوند عالم نے ان کے نفوس میں اس یقین کو دیکھا ہے، تو کس طرح سے خداوند عالم ان کی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تب تک متغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نفوس کے اندر تبدیلی کو نہیں لے کر آتے۔ جب خداوند عالم نے دیکھا کہ اپنے نفوس کے اندر تبدیلی لے آئے، اپنے نفوس میں تغیر لے آئے، اپنے نفوس کو تبدیل کر کے نفس کو یقین پر فائز کر دیا، اس منزل پر پہنچ گئے کہ جو یقین کی منزل ہے، خداوند عالم ان کی حالت دیکھیں کس طرح سے تبدیل کرتا ہے۔ وہ فرشتہ کہ جو حضرت ادریس کو کھانا پہنچایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو منع کر دیا کہ ابھی حضرت ادریس کو کھانا نہ دینے جانا۔ ایک وقت کا کھانا نہ آیا، حضرت ادریس پریشان ہو گئے کہ ایک وقت کا کھانا نہیں آیا، پھر دوسرے وقت کا کھانا نہیں آیا، پھر تیسرے وقت کا کھانا نہیں آیا، جب 3 وقت کا کھانا نہیں آیا، پھر 3 دنوں کا کھانا نہیں آیا، جب 3 دنوں کا کھانا نہیں آیا، حضرت ادریس کو شدید جب بھوک لگی ہے تو پروردگار سے کہتے ہیں کہ خدایا میرے سے کیا گناہ ہو گیا، خدایا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں نے کیا ظلم کیا، میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے میرے اوپر یہ جو من و سلویٰ تھا اس کو اتارنا بند کر دیا۔ خدا کہتا ہے 20 سال سے میں تمہیں رزق دے رہا ہوں اور 20 سال سے تمہاری قوم وہاں پر بھوک سے مر رہی ہے، تمہیں ایک دفعہ بھی اپنی قوم کا خیال نہیں آیا، تمہیں ایک دفعہ بھی نہیں تم نے سوچا اپنی قوم کے بارے میں، تمہیں ایک دفعہ بھی ان کی بھوک کا خیال نہیں آیا کہ وہ بھوکے ہوں گے، تم نفرین کر کے آئے، تم بد دعا کر کے آئے ان کے لیے، تمہیں ایک دفعہ بھی احساس نہیں ہوا ان کی بھوک کا۔ یہاں پر حضرت ادریس کہتے ہیں کہ واقعی میں تو متوجہ نہیں ہوا۔ پروردگار کہتا ہے اس کے بعد ابھی تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، جاؤ جا کر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ دیکھیں خداوند عالم کس طرح سے قوم کی حالت کو تبدیل کرنے لگا ہے۔ جب تغیر نفسی واقع ہوا تو کس طرح سے خداوند عالم ان کی قوم کو تبدیل کرتا ہے۔ ان کے احوال کو تبدیل کرتا ہے، ان کی حالتوں کو تبدیل کرتا ہے۔ حضرت ادریس واپس اپنی قوم میں آتے ہیں، جیسے ہی اپنی قوم میں آئے تو شدید بھوک لگی ہے، دیکھا کہ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اس گھر کے پاس گئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ایک نان بنا رہی ہے، تندور کے اندر ایک نان بنا رہی ہے۔ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دو۔ وہ بڑھیا آگے سے کہتی ہے کہ ہم پر بد دعا ہے ادریس کی، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے اوپر باران رحمت نازل نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے ہیں کہ ہم پر باران رحمت کو خداوند عالم نے نازل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ شدید بھوک اور افلاس میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پروردگار ہماری مغفرت کر دے اور باران رحمت کو نازل کر دے۔ یہ روٹی جو میں نے بنائی ہے آدھی میری ہے اور آدھی میرے بیٹے کی ہے، اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ادریس کہتے ہیں کہ وہ ادریس کے جس کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو، وہ ادریس کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ میری بد دعا کی وجہ سے خداوند عالم نے باران رحمت کو تم لوگوں پر نازل نہیں کیا، میں نے بد دعا کی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے تمہیں قحط میں مبتلا کیا، میں نے بد دعا کی ہے جس کی وجہ سے تم پر بارش نازل نہیں ہوئی اور تم غذائی شدید قلت کا شکار ہو گئے۔ جب وہ سنتی ہے کہ یہ وہی ادریس ہے کہ جس کے بارے میں ہم خداوند عالم سے طلب مغفرت کر رہے ہیں کہ اے کاش ادریس واپس ہمارے میں آ جائے، ہم اس کی مدد کریں گے، اے کاش خداوند عالم حضرت ادریس کی اس غیبت کو ختم کر دے، جب وہ واپس آئیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو وہی ادریس ہے۔ وہ خاتون سوچتی نہیں ہے، اس نان کے جو اس نے روٹی بنائی ہے اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، کہتی ہے یہ ایک میرے بیٹے کے لیے ہے اور ایک آپ کے لیے ہے۔ وہ آ کر اپنا حصہ حضرت ادریس کو دیتی ہے۔ اس کا بیٹا جب دیکھتا ہے کہ میری ماں نے اپنا حصہ حضرت ادریس کو دے دیا، وہ اضطراب میں کہ اب میری ماں کیا کھائے گی، مر جاتا ہے۔ جب وہ بچہ مرتا ہے تو یہاں پر حضرت ادریس خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم جب تو نے مجھے اس قوم میں واپس لوٹا دیا ہے تو اس بچے کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ خداوند عالم اس کے بچے کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ جب تک توجہ سے سنیے گا جملہ، جب تک انہوں نے اپنے نفس میں تغیر کو خداوند عالم کے لیے ثابت نہیں کیا، پروردگار نے اس نعمت کو ان کی طرف واپس نہیں لوٹایا۔ خدا کی سنت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتا۔ وہ قوم لالچی رہتی ہے، وہ قوم حریص رہتی ہے، وہ قوم خوف زدہ رہتی ہے، وہ قوم جاہل رہتی ہے، وہ قوم اپنے معصوم کے اہداف کو نہیں جانتی ہے، اپنے اہداف کو ان کے قریب نہیں کرتی ہے، اپنے نفس میں تبدیلی نہیں لے کر آتی ہے، تغیر نفس نہیں پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم وقت کی سب سے بڑی نعمت کو اس کی طرف پلٹا دے۔ اگر انسان آ کر اپنے اس نفس کے اندر تغیر کو ثابت کر دے پروردگار کے لیے، اپنے نفس کے اندر اس تبدیلی کو ثابت کر دے پروردگار کے لیے، خداوند عالم اس وقت کی نعمت کو اس کی طرف واپس پلٹا دیتا ہے۔ تب تک خداوند عالم کسی قوم کے احوال کو تبدیل نہیں کرتا۔ کوفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس قدر افراد، خداوند عالم کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا مگر کہ جب وہ خود آ کر اس کو تبدیل کرے۔ کوفہ میں کسی نے ساتھ نہیں دیا نا، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 4000 افراد دارالعمارہ کی طرف حضرت مسلم کے ساتھ گئے، لیکن وہ سارے کے سارے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کسی نے آ کر حرص کی وجہ سے چھوڑ دیا، کسی نے پیسے لیے، کسی نے آ کر خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ میرے بیوی بچے قتل نہ ہوں، کسی نے آ کر اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میرے گھر کو آگ نہ لگائے، میرے فصل کو آگ نہ لگائے، میری کاروبار کو خراب نہ کرے، میری تجارت کو خراب نہ کرے، میرے اس حیبت کو خراب نہ کرے، میرے مقام کو خراب نہ کرے، مجھے رسوا نہ کرے، چھوڑتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ 5 سال میں کس قدر تبدیلی آئی ہوگی کہ 61 ہجری کے بعد 66 ہجری میں یہ قوم آ کر اپنے نفس کے اندر تغیر پیدا کرتی ہے کہ اے کاش ہم حسین کے ساتھ ہوتے، فنفوز فوزا عظیما، ایک عظیم کامیابی سے ہم کنار ہو جاتے، خداوند عالم ان کے درمیان ایک مختار کو رکھتا ہے. خداوند عالم نے ان کے درمیان ایک مختار کو رکھا. مختار کا جو انقلاب ہے، جو کوفہ پہ قبضہ کیا، یہ 66 ہجری کا واقعہ ہے. 66 ہجری سے 2 سال، یا کچھ کہتے ہیں کہ 1 سال تک، 67 ہجری میں وہ انقلاب ختم. 5 سال کے عرصے میں ان لوگوں نے اپنے نفوس کے اندر اس قدر تغیر کیا، اس قدر تبدیلی کی، کہ خداوند عالم نے انہی سے دوبارہ سے امام کی نصرت کا کام لے لیا. جب تک انسان آ کر اپنے نفس میں تغیر پیدا نہیں کرے گا، جب تک انسان آ کر اپنے نفس میں تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، جب تک انسان آ کر اپنے نفس کو اس یقین کی منزل تک نہیں لے جائے گا، پروردگار اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا، چاہے کسی طرح سے بھی ہو. ہمارے پاس بیش بہا واقعات ہیں کہ جہاں پر پروردگار کی یہ سنت جاری ہوتی ہے. بہت سارے واقعات. بلعام باورا کا ایک واقعہ. بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص ہے کہ جو مستجاب الدعوہ سمجھا جاتا ہے، کہ جس کی دعا کو پروردگار رد نہیں کرتا. اس قدر مستجاب الدعوہ انسان کے، اگر کسی کو کوئی دعا قبول کرانی ہے تو وہ بلعام باورا کے پاس جاتا ہے کہ تم عالم ہو، تم فاضل ہو، تم جانتے ہو، پروردگار کے اسم اعظم سے واقف ہو، آؤ اور آ کر اس اسم اعظم کے نتیجے میں خداوند عالم سے دعا کرو کہ خداوند عالم میری اس دعا کو قبول کر لے. جو انسان بھی اس کے پاس جاتا ہے، جا کر وہ دعا کے لیے کہتا ہے، بلعام باورا دعا کرتا ہے، پروردگار رد نہیں کرتا، پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ اسی علم کی وجہ سے اس کے نفس میں تغیر آتا ہے، تکبر آتا ہے. اس تکبر کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی قوم آ کر بلعام باورا سے کہتی ہے کہ آؤ اور آ کر موسیٰ کے لیے بد دعا کرو. اس تکبر کے نتیجے میں اس قوم کے باتوں میں آتا ہے، اور باتوں میں آ کر روایات میں ملتا ہے کہ گدھے پر سوار ہوتا ہے اور سوار ہو کر حضرت موسیٰ کی طرف جاتا ہے کہ جائے اور جا کر حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرے. نفس کے اندر تغیر پیدا ہوا، نفس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، خداوند عالم نے اس کے احوال کو تبدیل کر دیا. قارون کے جو بہترین زبور کو پڑھنے والا حضرت موسیٰ کا رشتہ دار، خداوند عالم نے اس کو ہر نعمت سے نوازا. جیسے ہی حضرت موسیٰ آ کر اسے تقاضا کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی شریعت پر عمل کرو، خداوند عالم کے قانون پر عمل کرو، آتا ہے اور آ کر انکار کرتا ہے. خداوند عالم حضرت موسیٰ کی شریعت میں جب ٹیکس کو نافذ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو نافذ کرتے ہیں، تو قارون کو جا کے کہتے ہیں کہ تم اتنے مالدار ہو، اور آ کر زکوٰۃ دو. جب وہ جا کر گھر میں حساب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت پیسہ بنتا ہے. پھر آیا اور آ کر حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ خداوند عالم سے کہو کہ میں جتنا باقی قوم کر رہی ہے اس کا آدھا دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا. حضرت موسیٰ خداوند عالم سے پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد دوبارہ قارون سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خداوند عالم نے تمہاری بات کو مان لیا، اس کا آدھا تم دے دو، پورا نہ دو. قارون جا کر جب دوبارہ سے حساب کرتا ہے تو دوبارہ سے بہت سارا پیسہ بنتا ہے. یہاں پر اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں وہی کہ جو زبور کی تعلیم کیا کرتا تھا، تعلیم دیا کرتا تھا، وہ کہ جو حضرت موسیٰ کا رشتہ دار ہے اور حضرت موسیٰ کے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا کرتا تھا، وہ کہ جو حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا کرتا تھا، وہی آتا ہے اور نکل کے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ جھوٹا ہے، کوئی نبی نہیں ہے. نفس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تغیر واقع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے احوال کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کو نازل کیا کہ اس کو اس کے مال سمیت اس زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اس کو خسف کر دیا گیا، وہ زمین کے اندر دھس گیا. جب تک وہ زبور کی بہترین تلاوت کرتا ہے، جب تک خداوند عالم کی توحید کا پرچار کرتا ہے، جب تک پروردگار کی طرف بلانے کے لیے بنی اسرائیل قوم کو حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتا ہے، جب تک ایک نفس کی حالت رہتی ہے، خداوند عالم اس کے احوال کو تبدیل نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے نفس کے احوال کو تبدیل کیا ہے، پروردگار نے اس کی حالت کو تبدیل کر دیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے مت کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے نفس میں تبدیلی نہیں لے کر آؤں گا اور میرا معصوم ظہور کرے گا. مت کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے نفس کے اندر تغیر نہیں لے کر آؤں گا, اس اپنے نفس کو یقین تک نہیں لے کے جاؤں گا اور خداوند عالم مجھے وقت کی کربلا میں داخل کر دے. یہ تصور غلط ہے, غلط تصور. جب تک میں اپنے نفس کو اس یقین کی منزل پر نہ لے جاؤں, اپنے آپ کو اس طمع سے, اس خوف سے, اس جہالت سے نہ نکال لوں, اللہ تعالیٰ میرے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا. اس زمانے کی مثال لیں, ہم کیوں آج سے ہزاروں سال پرانے زمانے کی مثال لیں. ہمارے سامنے انقلاب اسلامی ایران ہے, ہمارے سامنے حزب اللہ ہے, ہمارے سامنے یہ ساری قومیں ہیں کہ خداوند عالم نے جن کو اس دنیا کے اندر عزت عطا کی, اور عزت کسی اور وجہ سے نہیں, خود امام حسین علیہ السلام کے نام پر عطا کی. کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کے ذکر سے ہے. وہاں پر سید حسن نصراللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے, وہ ذکر سید الشہداء کی وجہ سے. وہ قوم کہ جو جہالت میں تھی, وہ قوم کہ جو فساد میں تھی, جو انحراف میں تھی, وہ قوم کہ جو بے حجاب تھی, وہ قوم کہ جو فاسد تھی, یعنی فساد تھا اس قوم کے اندر, وہ قوم کہ جو پریشان حال تھی, وہ قوم کہ جو ظالم کے ظلم کا شکار تھی, وہ قوم کے جہاں پر جس طرح سے ظلم کر دیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ قوم کے جس کو اہداف امام حسین سے دور کیا گیا, وہ قوم کے جس کو اہداف مولا کے قریب نہیں ہونے دیا گیا, مانے بنتے چلے گئے, ہرڈل بنتے چلے گئے, وہی قوم جب آ کر اپنے نفس کے اندر تغیر پیدا کرتی ہے, اپنے نفس کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے, اس پوری دنیا کی باعزت ترین قوم بن جاتا ہے. وہی افراد کے جو لبنان میں موجود ہیں, کہ جو محکوم ہیں کبھی فرانس کے, کبھی اٹلی کے, کبھی کسی اور دوسرے ملک کے, جب اپنے آپ کو آ کر آزاد کرتے ہیں, اسی قوم کے بارے میں انہی کا دشمن کہتا ہے کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں سچ کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. جب تک تغیر نفسی پیدا نہیں ہوگا, خدا بند عالم کی سنت ہے, جب تک نفس متغیر نہیں ہوگا تب تک کربلا میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. جب تک اس تغیر نفسی کے ساتھ انسان کو یقین حاصل نہیں ہوگا, بار بار کلمہ استعمال کر رہا ہوں یقین کا, چونکہ انسان ممکن ہے کہ اپنے نفس کو متغیر کر لے, ممکن ہے کہ آج اس کا نفس متغیر ہو, کل متکبر تھا آج نہیں ہے, کل وہ کسی شے کے اوپر فخر کرتا تھا آج نہیں کرتا, لیکن یقین ہو پھر آ کر دعا کرے گا تو ان دو شرطوں کا کہ جو آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا, خداوند عالم دعا کو قبول کرے گا, وقت کی حجت کو بھیج دے گا, وقت کے امام حسین کو بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اس سنت کے اندر کوئی تبدیلی کرے, خود پروردگار فرماتا ہے نا سورہ فتح کی 23 آیت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا, آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر اپنے نفس میں تغیر نہیں کرے گی تب تک تبدیل نہیں ہوئے گی, تب تک اللہ تعالیٰ اس کے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا. اس معاشرے میں آپ امام حسین علیہ السلام سے جو دوری دیکھتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا نفس متغیر نہیں ہے. ہاں کچھ دیر کے لیے میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنتا ہوں, مصیبت سنتا ہوں, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ہاں کچھ دیر کے لیے میرے بدن پر, میرے نفس پر کچھ اثر ہوتا ہے, لیکن میرا نفس متغیر نہیں ہوتا, مجھے یقین حاصل نہیں ہوتا, مجھے ان اہداف کے اوپر یقین حاصل نہیں ہوتا کہ جو مولا کے اہداف ہیں, مجھے ان اہداف کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا کہ جو امام کے اہداف ہیں. اگر مجھے یقین حاصل ہو جائے پھر الاجل کہوں گا تو خداوند عالم بھیج دے گا, وہ خود منتظر ہیں, خود انتظار میں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار میں نہ ہو. جب میں اپنے نفس کو متغیر کروں گا، نفس کے اندر تبدیلی لے کر آؤں گا، خدا بند عالم مجھے رسوائی سے نکال کر عزت کی طرف لے جائے گا۔ جب میں اپنے نفس کو متغیر کروں گا، اپنے نفس کے اندر تغیر لے کر آؤں گا، تبدل لے کر آؤں گا، اس یقین تک پہنچوں گا، خدا بند عالم میرے احوال کو تبدیل کر دے گا۔ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے، شکایت کرتے ہیں کہ آ کر یہ والدین کا صحیح فرما بردار نہیں ہے، کبھی کوئی شکایت ہے، کبھی کوئی شکایت ہے۔ ان تمام شکایتوں کا ایک ہی منبع ہے کہ جب تک انسان آ کر اپنے نفس میں تغیر پیدا نہیں کرے گا، تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ میں آتا ہوں اور آ کر امام حسین علیہ السلام کا نام ضرور لیتا ہوں۔ ابھی آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو پھر زیادہ سنیں، مجھے بولنے دیں۔ آپ درود پڑھ محمد والے محمد پہ، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھ محمد والے محمد پہ۔ ہم شکایت کرتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ میں آ کر یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں مولا امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، میں اپنے بچوں کی تربیت امیر المومنین کی محبت میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آیا میرا نفس اس پہ یقین رکھتا ہے؟ میرا نفس اس پہ یقین رکھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی ویسے تربیت کر رہا ہوں؟ میں اپنی اولاد کو اپنی راحت کے لیے اس کی تربیت کا سامان کارٹون نیٹورک دیتا ہوں، میں اس کو انٹرنیٹ دیتا ہوں، میں اس کو موبائل دیتا ہوں، میں آ کر اس کو یہاں پر جو اسکولز ہیں جس طرح سے وہ تربیت کریں ان کے حوالے کرتا ہوں؟ مجھے یقین نہیں ہے اپنے نفس کے اوپر کہ میں واقعاً اپنی اولاد کی تربیت محبت اہل بیت میں کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تربیت کے لیے امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈالنے کے لیے آیا اور آ کر اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، آیا اور آ کر اس کو انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا، آیا اور آ کر اس کو فیشن کے حوالے کر دیا، اس کو برانڈ کانشیس بنا دیا، اس کو کہا کہ اگر اس برانڈ کی شرٹ ہے تو تم پہنو گے اور اچھے لگو گے، نہیں تو تم اچھے نہیں لگو گے۔ میرے نفس میں تغیر نہیں آیا عزیز، میں نے صرف زبان سے کہا کہ امام حسین میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور بس میں نے اپنی زبان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کے اندر آپ کی محبت کو ڈال سکوں۔ میں نے صرف اپنی زبان سے کہا کہ خدا بند عالم اس محبت اہل بیت کو میرے بچوں میں برقرار رکھ، لیکن میں نے ویسا عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے۔ جب میرے پاس یقین نہیں ہے، احوال میرے خدا بند عالم نے تبدیل نہیں کیے۔ میں نے اپنے بچوں کو برانڈ کانشیس بنایا، میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم یہ لباس پہنو گے تو خوبصورت لگو گے، اگر تم اس طرح کے بال بناؤ گے تو خوبصورت لگو گے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ صفائی نہ ہو، یہ نہیں کہہ رہا نظافت نہ ہو، یہ نہیں کہہ رہا، نصف ایمان ہے، وہ ضروری ہے، لیکن میں آ کر ان کو اس دنیا کے اندر اس قدر کھو دیتا ہوں، اس قدر چھوڑ دیتا ہوں، اس دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم آؤ اور آ کر اس کی تربیت کرو، لیکن دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ میرا جو بچہ ہے وہ ذاکر امام حسین بن جائے۔ دعا میں یہ کرتا ہوں کہ میرا بچہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے۔ میں نے اپنے بچے کو دعائیں امام زمانہ اس لیے سکھائی تاکہ جیسے ہی کوئی مہمان آئے ساتھ ہی میں اس کو بلا لوں اور فٹافٹ اسے کہوں کہ بیٹا اس کو دعائیں امام زمانہ سناؤ ذرا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میرے بچے کو تو دعائیں امام زمانہ آتی ہے، میرے تو بچے کو دعائیں امام زمانہ ازبر ہے۔ نفس کے اندر تغیر نہیں ہے، اس دعا میں اثر نہیں ہے۔ جب تک نفس میں تغیر نہ ہو، پروردگار احوال کو تبدیل نہیں کرتا۔ میں اپنی زبان سے آ کر کہتا چلا گیا کہ خدا بند عالم مجھے ایک ایسا گھر چاہیے کہ جہاں پر ذکر سید الشہداء ہو، جہاں پر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروں، جہاں پر میں ذکر کراؤں، اور وہیں پر بیٹھ کے میں فحشاء اور منکر کو بھی دیکھوں، وہیں پر بیٹھ کے میں ایسے اعمال بھی انجام دوں کہ جو مجھے امام حسین سے دور کرتے ہوں، ایسے اعمال بھی انجام دوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں نے کیے ہوں۔ اپنے نفس میں تغیر نہیں آ سکا۔ اپنے بچے کو آ کر میں نے شروع ہی سے مادہ پرست کرنا شروع کر دیا۔ میں نے شروع ہی سے اس کو کہا کہ بیٹا اگر تمہارے پاس یہ والا فون ہوگا نا تو تمہارے معاشرے کے اندر عزت ہوگی، اگر تمہاری کلائی پہ یہ والی گھڑی ہوئے گی تو سب تمہیں ایک بہترین پڑھا لکھا انسان سمجھیں گے. اگر تم اس طرح سے بولو گے بنا بنا کے تو معاشرے کے اندر تمہیں پڑھا لکھا انسان سمجھا جائے گا. کہاں گئی امام حسین کی محبت؟ کہاں گئی امام حسین علیہ السلام کی سیرت؟ کہاں گیا وہ غریب پروری، مظلوم پروری؟ کہاں گئی سادگی؟ کہاں گئی وہ حضرت جان کا کہنا اور اس کے اوپر گریہ کرنا؟ کہاں گیا حضرت جان کی ان تمام جملات کا سننا اور اس کے اوپر گریہ کرنا؟ کہاں گیا سب کچھ؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کی سنت ہے جب تک انسان اپنے نفس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں لے کر آئے گا، جب تک میں اپنے نفس میں تغیر لانے کے بعد اس پر یقین کر لوں کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام احوال، یہ تمام امور، یہ تمام سٹینڈرڈز کے جو میں نے اس دنیا میں بنائے ہیں، یہ میرے بچے کو امام حسین کے ہدف سے دور کرتے ہیں، جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا تب تک خداوند تعالیٰ میرے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا. میں گھر میں تبرک بھی اگر امام حسین کا دوں گا تو اس نیت سے دوں گا تاکہ میرے گھر میں رزق میں اضافہ ہو جائے. میں امام حسین کے قریب ہوں یا نہ ہوں اس چیز کی نیت نہیں، لیکن ہاں میرے اگر گھر میں رزق میں اضافہ ہو جائے تو ہاں میں ذکر سید الشہداء گھر کراؤں گا. کس قدر عجیب ہے، ہم آئے اور آ کر پے ہی نہیں اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے جنہوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، بے آئی نہیں وہی سٹینڈرڈ. خدا بند عالم نے ہماری حالت کو بھی ویسا ہی رکھا، کہا چیختے جاؤ، پکارتے جاؤ، الاجل کہتے جاؤ، میں نعمت تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں نعمت نہیں دوں گا جب تک تم اس قابل نہیں ہوگے، جب تک تم اپنے اندر تغیر نفسی کو پیدا نہیں، جب تک تم اپنے نفس کے اندر تغیر نہیں لے کر آؤ گے، جب تک تم اپنے نفس میں تبدل نہیں لے کر آؤ گے، میں اپنی نعمت کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں. کربلا اتنی آسان ہے کیا؟ کربلا آسان نہیں تھی، کربلا نہایت مشکل تھی. جو بھی وہاں پر ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سب کو معلوم ہے اس کو شہید کر دیا جائے، سب کو معلوم ہے کہ اس کو ابن زیاد کی سپاہی نہیں چھوڑیں گی. شب عاشور امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ فہرست تیار کرتے ہیں، فہرست تیار کی، کہا حبیب تمہیں وہاں پر شہید کیا جائے گا، اے مسلم تمہیں وہاں پر شہید کیا جائے گا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے اپنے تمام مددگاروں کو ان کی شہادت کی جگہ بتاتے چلے جا رہے ہیں، اے عمر تمہیں یہاں شہید کیا جائے گا، تمام اصحاب کو بتایا کہ تمہیں میری محبت میں یہاں یہاں پر شہید کیا جائے گا. جب ایک کم سن جوان کا امام نے نام نہیں لیا تو وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مولا، اے چچا، کیا ہے اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں قاسم کیوں نہیں، تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے. جیسے ہی جناب قاسم مولا علی اصغر کا نام سنتے ہیں ایک دفعہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ چچا جان، کیا آیا یہ اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ امام حسین کہتے ہیں نہیں، میں اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، اپنے ہاتھوں میں لے کر جاؤں گا کہ یہ اشقیا اس کو نہر کریں گے. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا ہے کیف عندک الموت، کیف الموت عندک، اے قاسم بتاؤ کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ آگے سے کہتے ہیں احلا من العسل، اے چچا جان اگر آپ کی راہ میں ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی موت ہے. ایک وقت وہ آ گیا عاشور کا کہ جب سب اصحاب، سب مددگار، سب ناصرین باری باری جا کر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، باری باری جاتے ہیں، ایک دفعہ ہور گیا، بیٹا گیا، جان گئے، جب سب چلتے گئے جناب قاسم بار بار آتے ہیں، جب بھی کوئی جاتا ہے جناب قاسم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولا، اے چچا جان آپ مجھے بھی اجازت دیں،
آپ مجھے بھی اس نے بگا دے، میں جاؤں اور جا کر آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ امام حسین بار بار کہتے ہیں، اے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے نا، اے میں تجھے کس طرح سے اجازت دے دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اے جناب قاسم بار بار جاتے ہیں، جب اجازت نہیں ملتی نا تو اپنی ماں فروا کے پاس آتے ہیں، اپنی ماں کو آ کے کہتے ہیں میں چچا جان کے پاس بار بار جاتا ہوں، اے کربلا میں باری باری سب شہید ہوتے ہیں، اے چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ ان کی ماں یاد کراتی ہے کہ جب آپ کے بابا کو زہر دیا گیا نا، ان کے جگر کے ٹکڑے ہو کر دشت میں گرے ہیں نا، انہوں نے آپ کے بازو پر تعویذ باندھا تھا، تب آپ 3 سال کے تھے، کہا تھا کہ جب بہت مشکل ہونا تو اس تعویذ کو کھول لینا، اور اس سے زیادہ مشکل اور کیا ہوگی کہ کربلا میں سب جا کر اپنی جان کا نذرانہ دیتے رہے، ہائے میرے بیٹے کو اجازت نہ ملے۔ ایک دفعہ جناب قاسم کے بازو پہ بندہ تعویذ کو کھولا گیا، جیسے ہی تعویذ کو کھولا ہے نا، بیچ میں لکھا تھا، اے قاسم جب آپ اس تعویذ کو کھولو گے نا تب آپ کربلا میں ہو گے، اور میرے بھائی حسین کو اشکیا نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا، اے سب اس کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ اے قاسم دیکھنا، اے میرے بھائی کے پاس اتنی دفعہ جانا کہ وہ آپ کو اجازت دے دے۔ اب جناب قاسم چلے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، امام حسین نے جب دور سے آتا دیکھا نا، سمجھ گئے کہ یہاں پر اب ایک عریضہ لے کر آ رہے ہیں۔ جب لے کر آئے ہیں، وہ تعویذ آ کر امام حسین کے حوالے کیا کہ یہ میرے بابا نے لکھا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین نے اس تعویذ کو لیا ہے، اے بوسا دیا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا ہے، جناب قاسم کو ایک خیمے میں لے گئے، خیمے میں لے جا کر اے کبھی سینے پر بوسا دیتے ہیں، کبھی چہرے پر بوسا دیتے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسا دیتے ہیں۔ ثانیہ زہرا سے کہتے ہیں کہ صندوق کھولو، اب میرے بھائی کا ماما لے کر آؤ۔ جناب قاسم کو امام حسن مجتبیٰ کا ماما پہنایا، اے جاؤ اور جا کر ان کا لباس لے کر آؤ، اے لباس پہنایا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے سے جناب قاسم باہر آئے ہیں نا، تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی دولہا باہر آیا ہے۔ اے جناب قاسم کو لایا گیا، مولا عباس سے کہا کہ گھوڑے پر سوار کرو، اے کم سن ہے نا، اے گھوڑے تک پاؤں نہ پہنچ سکے، اے مولا عباس نے سوار کیا ہے، تسموں سے باندھا ہے، جناب قاسم کو بھیجا مقتل کی طرف۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ یہ کم سن کیا کرے گا، حضرت شامی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر قاسم کا مقابلہ کرو۔ حضرت شامی ایک پہلوان ہے، وہ جاتا ہے اپنے بچے سے کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر جناب قاسم کا مقابلہ کرو۔ یہاں پر مولا عباس امام حسین ایک بلند جگہ پر جاتے ہیں، اے جا کر دیکھتے ہیں، دستے دعا کو بلند کرتے ہیں، اے خدایا میرے قاسم کی خیر، اے جناب قاسم وار کرتے ہیں، حضرت شامی کے بچے کو فنار کرتے ہیں، ایک بچے کو فنار کیا، دوسرے بچے کو فنار کیا، جب تیسرے بچے کو واصل جہنم کیا نا، حضرت شامی خود مقابلے پہ آتا ہے۔ یہاں پر مولا عباس نجف کی طرف دعا کرتے ہیں، بقیع کی طرف منہ کرتے ہیں، اے مولا، اے خدایا اب میرے قاسم کی خیر۔ جناب قاسم آگے بڑھ کر ایک وار کرتے ہیں، حضرت شامی کے سر کو تن سے جدا کیا، سر کے تن کو جدا کرنا تھا کہ خیام میں صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا کا سننا تھا نا۔ ابن سعد نے کہا کہ سب مل کر حملہ کرو، اے جب سب نے مل کر حملہ کیا، اے کوئی گرز مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر سے وار کرتا ہے، اے کوئی دور سے پتھر مارتا ہے۔ ایک دفعہ جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے ہیں، اے یا امت ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اے قاسم تمہارا چچا پہنچ رہا ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، اے جناب قاسم کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ اے تمام جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سب کی لاشوں کو پامال کیا گیا. معلوم ہے فرق کیا تھا؟ سب کی لاشوں کو پامال کیا گیا. اے سب کو شہید کرنے کے بعد پامال کیا گیا. اے واحد قاسم ہے اے کربلا میں اے جن کو زندہ پامال کیا گیا. اے زندہ ہے پکارتے جاتے ہیں اے حسین اے عباس اے علی اے میرے جان. اے کوئی ہے کہ جو قاسم کی مدد کو آئے؟ اے امام حسین پہنچتے ہیں اے جناب قاسم کی لاش کو اٹھاتے ہیں. اے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا. اے پامال ہونے سے اس قدر بلند ہو گئی زمین کربلا پہ. اے لکیریں کھنچتی ہوئی خیام تک پہنچے ہیں. اے ایک اور لاشا گنجے شہیدم.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.